بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله، شرف فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله. هم اس پیاری کتاب کی شرح کا درس کر رہے ہیں، اور درس شروع کرنے سے پہلے ایک انتہائی افسوسناک خبر ہم سب نے سنی ہے، اور امت پر بہت بڑی مصیبت ہے یہ کہ فضیلۃ الشیخ العلامہ ربیع بن ہادی مدخلی کی وفات ہو گئی ہے، رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ وغفر له. بڑے بوجھل دل کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت فرمائے. رحمہ اللہ کہنا آسان نہیں ہے، خصوصی طور پر ایسے عظماء کے لیے. اس دنیا میں بہت ساری مصیبتیں ہیں، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اپنے بندوں کو، اللہ تعالیٰ مال سے آزماتا ہے، جان سے آزماتا ہے، نقص من اموال من انفس والثمرات. لیکن جو سب سے بڑی مصیبت ہے اس دنیا میں وہ علماء کی وفات، کیونکہ پیسہ واپس آ سکتا ہے، صحت واپس آ سکتی ہے، دنیا کے تمام معاملات میں اگر کوئی کمی پیشی ہو جائے اس کی ریپلیسمنٹ ہے، اس کا نعم البدل ہے. لیکن ایسے علماء جو ربانیین ہیں، علماء تو بہت ہیں دنیا میں اور دعوے دار بھی بہت ہیں، لیکن ایسے علماء جن علماء ربانیین یا عالم ربانی کہتے ہیں، جو لوگوں کو اپنے رب سے جوڑتے ہیں، تربیت کرتے ہیں اپنے شاگردوں کی تقوی کی بنیاد پر، ایمان، توحید، اتباع سنت، منہج السلف، حسن اخلاق، ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے. ایسے علماء کا نعم البدل نہیں ہے. آپ دیکھ لیں، میں چند مثالیں دیتا ہوں. امام بخاری رحمہ اللہ، دنیا میں کتنے امام بخاری ہیں؟ صرف ایک، دوسرا آج تک پیدا کیوں نہیں ہوا؟ صدیاں گزر گئی ہیں، کروڑوں لوگ علم حدیث پڑھ رہے ہیں، پی ایچ ڈی کر چکے ہیں دنیا میں، لیکن امام بخاری آج تک ایک ہے، دوسرا نہیں ہے، اس زمانے سے لے کے آج تک. ہم کہتے ہیں امام اہل السنہ کون ہے؟ ایک نام کیوں ہے جو مطلقاً کہتے ہیں؟ احمد بن حنبل رحمہ اللہ. آج تک پیدا کیوں نہیں ہو سکا؟ یہ جگہ کسی اور نے آج تک کیوں نہیں دی؟ ایسے علماء کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہوتی. ہم کہ شیخ الاسلام مطلقاً کہیں، کون ہے؟ ابن تیمیہ. کیا وجہ ہے؟ آج تک ایسا کیوں نہیں پیدا ہوا؟ اور بھی ہیں، میں مختصر بتا رہا ہوں، اللہ تو بہت سارے اور بھی نام ہیں، کیونکہ ریپلیسمنٹ نہیں ہے. آج تک کسی نے کسی ماں نے ایسا بیٹا پیدا نہیں کیا ہے اور دور حاضر قریب میں دیکھیں آپ, شیخ بن باز رحمہ اللہ, مفتی اعظم کتنے گزرے ہیں, شیخ بن باز جیسا کون ہے, شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ, علامہ البانی رحمہ اللہ. آپ دور نہ جائیں, دور قریب میں دیکھیں, 20-25 سال پہلے دیکھ لیں. ان 20-25 سالوں میں یہ گیپ ابھی تک پورا نہیں ہوا. اور اسی طریقے سے شیخ عبید الجابر رحمہ اللہ, اور اب یہ خبر سنی ہے کہ شیخ ربیع رحمہ اللہ کی وفات ہو گئی ہے. یہ وہ عظماء ہیں جن کی جگہ کوئی اور نہیں لے سکتا. علم موجود ہے, علماء موجود ہیں, لیکن جگہ خالی رہتی ہے. اس لیے سب سے بڑی مصیبت اس دنیا میں علماء کا جانا ہے. اور وجہ یہ ہے, جب یہ علماء نہیں رہتے تو علم کا خاتمہ شروع ہو جاتا ہے. علماء ہیں تو علم ہے, جب علماء نہیں رہے تو علم بھی نہیں رہے گا. جب علم نہیں رہے گا تو پھر علم کے دعوے دار باقی رہیں گے, جب دعوے دار باقی رہیں گے تو پھر گمراہی ہوگی, اور بدترین قسم کی گمراہی جب امت میں عام ہو جاتی ہے تو پھر امت کی بقا کا بھی بہت سارے سوال اٹھ جاتے ہیں. امت کی ہلاکت کی بنیادی وجہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, علماء کا جانا ہے. جب بھی امت پر بہت بڑی مصیبتیں آئی ہیں, جسے کہتے ہیں ڈیزاسٹر, تباہی, جب ایسے علماء چلے جاتے ہیں, باتیں کرنے والے بہت ہیں, اور اس علم کے دعوے دار بھی بہت ہیں, لیکن اس کا حق ادا کرنے والے کتنا ہے, فرق یہ ہے, اور تربیت کرنے والے کتنا ہے. شیخ ربیع رحمہ اللہ کہ آپ ردود دیکھ لیں, ادب, علم, دلیل, سب آپ کو ملے گا. صرف رد اسے نہیں کریں, کسی کو سامنے کو گرانا ہے صرف, یہ اس کی بے عزتی کرنی ہے, نہیں. دلیل کی بنیاد پر, دلیل ہے پھر اس کا حوالہ بھی ہے کہ فلان شخص نے یا فلان جماعت نے کس جگہ پر کہاں پر کون سی غلطی کی ہے, اس غلطی کی وجہ کیا ہے, اور وہ غلط کیوں ہے, اور اس کی غلطی کی دلیل ہمارے پاس کیا ہے. ایسی تربیت کہاں کرتے ہیں لوگ. آپ رد کسی کرتے تو ردود کے طریقے بہت ہیں, لیکن یہ طریقہ جو بنیادی طریقہ ہے, جو قرآن مجید سے میں بھی موجود ہے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ رہا ہے, جو صحابہ اور سلف کا طریقہ رہا ہے. اس لیے یہ جو خلا ہے یہ جلدی پر نہیں ہوتی. میں نے مثالیں دی آپ کو, صدیاں گزر گئیں, ایسے علماء کہاں ہیں. علم میں کمی نہیں ہے, کئی لوگ ہیں یہ علم حاصل کر رہے ہیں, لیکن توفیق کتنے کو ہوتی ہے, اور کتنی ایسے لوگ ہیں جو اس علم کا حق ادا کر رہے ہیں. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو خوشیاں منا رہے ہیں, بدبخت لوگ ہیں, ان کی جان چھوٹ گئی ہے نا. دیکھیں جب تک ایسے علماء موجود ہوتے ہیں نا, جو کتاب اور سنت من سلف کی محافظ ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے جب تک یہ عالم زندہ ہے تو اگر کوئی بھی الٹی سیدھی بات کرے تو پھر ہماری خیر نہیں ہے, کیونکہ دفاع کرنے والے زندہ ہیں, محافظ ہیں, پھر اپنی جان کا خطر لاحق ہو جاتا ہے, اپنی بقا کا خطر لاحق ہو جاتا ہے کہ جب رد کرے گا تو پھر ہمارے کو چھوڑے گا نہیں ہے, تو بڑے احتیاط سے بات کرتے ہیں. آج ایسے بدبخت لوگ خوشیاں منا رہے ہیں کہ جان چھوٹ گئی ہے, فکر نہ کریں, ان کے بیٹے بھی زندہ ہیں, ان کو طلاب علم ہیں, ان کا منہ جار زندہ ہے. دیکھیں امام بخاری وفات پا گیا ہے, امام احمد بن حنبل, شیخ حسین بن تیمیہ اور سارے عظما, ان کا آج علم, ان کا منہج آج زندہ ہے. یہ سلسلہ جاری رہے گا اور تا قیامت طائفۃ المنصورہ باقی رہے گی. یہ بڑی خوشخبری ہے الحمدللہ. ایسے مشکل ترین وقت میں بھی, اس بڑی مصیبت میں بھی ایک خوشخبری موجود ہے کہ ان عظماء کا علم آج زندہ ہے, ان عظماء کا نام آج زندہ ہے اور تا قیامت رہے گا, کیونکہ ان کا علم آج زندہ ہے. اور یہ علم, یہ دعوت, یہ منہج اس وقت اب ہماری ذمہ داری ہے, طلاب علم کی ذمہ داری ہے کہ اس علم کو آگے لے کے جائیں, اس منہج کو عوام الناس تک لے کے جائیں, ان کو سمجھائیں کہ منہج کیا ہے. منہج الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہے, عام منہج نہیں ہے. یہ محض کوئی عام ثقافت یا انفارمیشنز نہیں ہیں, یہ صرف انفارمیشن دے کے کسی بات کو سمجھانا ہے, سمجھنے کے لیے صرف نہیں. منہج الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہے, اور یہ منہج, یہ علم رہے گا تا قیامت. لیکن ہمارا اس منہج میں کیا کردار ہے, ہمارا کیا حصہ ہے اس میں؟ اب ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ان عظیم لوگوں نے اپنا کام کر دیا ہے, زندگی وقف کر دی تھی. 92 سال کی عمر میں وفات پائی شیخ صاحب نے رحمہ اللہ رحمۃ الواسعہ, اور پچھلے تقریباً 65 سال سے مسلسل یا اس سے زیادہ یہ جد جہد رہی ہے. زندگی کی 60-70 سال وقف کر دینا عام بات نہیں ہے میرے بھائیو, کہنا آسان ہے. قربانیاں دینی پڑتی ہیں. جو وقت بھی بچوں کے ساتھ گزارنا تھا وہ ان کتابوں کے ساتھ گزارا ہے, اس علم اور تعلیم اور تدریس میں, دعوت تبلیغ میں گزارا ہے, قربانی ہے. آج ان کا علم, یہ کتاب ہم پڑھ رہے ہیں, یہ شرح ہم پڑھ رہے ہیں, یہ وہ چھوڑ کے گئے ہیں. آج ہمارے پر یہ ذمہ داری ہے, عائد ہوتی ہے کہ اس علم کو, اس منہج کو ہم آگے لے کے جائیں. صرف یہ نہیں کہ ان کا نام زندہ رہے, نام تو زندہ رہے گا انشاءاللہ, لیکن جو اصل بنیاد تھی, جو اصل محنت تھی, جو جد جہد تھی ان کی, کہ یہ منہج عوام تک پہنچ جائے, لوگوں تک پہنچ جائے, اس کی نشر اشاعت ہو, اب یہ ہماری ذمہ داری ہے. ورنہ ان سے پیار کرنے والوں کی کمی نہیں, دنیا میں بہت سارے ان سے محبت کرتے ہیں اور حق رکھتے ہیں, ان کی اولاد سے بھی ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں رحمہ اللہ رحمۃ الواسعہ. لیکن اگر اس محبت کا حق ادا کرنا ہے تو پھر اس علم کو خاص اہتمام کرنا ہے. ان تمام علماء جن کو میں نے نام لیا یا نہیں لیا, جو اس منہج سے منسلک ہیں, میں نے جو سلف الصالحین, جو سلف دعوت کے علم بردار ہیں, ان سب کی میں بات کر رہا ہوں. ان میں شیخ ربیع رحمہ اللہ ایک ہے, دور حاضر میں دعوت السلفیہ کے علم بردار شیخ ربیع رحمہ اللہ. تو علم حاصل کریں, مزید جد و جہد کریں, اس دعوت کو آگے لے کے جائیں, اپنے گھر والوں میں, اپنے دوست و احباب میں, اپنے پڑوسیوں میں, معاشرے میں, تاکہ جو اصل مقصد اس دعوت کا وہ مقصد حاصل ہو جائے. بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں, شکوک و شبہات موجود ہیں, لوگوں نے الزام تراشیاں کی ہیں, جھوٹ باندھا ہے, بد زبانی بد کلامی سے کام لیا ہے, بہتان لگائے ہیں. تو یہ عظماء حق رکھتے ہیں کہ ان کا دفاع بھی کیا جائے, حق بات کی جائے, اور یہ حق اور حقیقت لوگوں کے سامنے رکھا جائے. اور شیخ صاحب کے رحمہ اللہ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو بد البصر تک وسیع فرمائے اور نور سے بھر دے، اور ہم وہی کہیں گے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں کہ آنکھیں تر ہو جاتی ہیں اور دل بھی غمزدہ ہے، لیکن یہ کہتے کہ ہم شیخ صاحب کی جدائی میں بہت ہی غمزدہ ہیں، رحمہ اللہ رحمتہ واسعہ وغفر اللہ ولیمت المسلمین اجمعین رب العالمین. وافی در کس طرف آتے ہیں، امام ابو عثمان الصبونی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، موقف اصحاب الحدیث ازاء الصحابہ، اصحاب الحدیث کا صحابہ کرام کے تعلق سے موقف کا بیان، اور حقیقتاً اس موضوع میں تھوڑا ٹھیک کر دیں کیونکہ صحابہ کرام کے تعلق سے پہلے گزر چکا ہے، اب صحابہ کے تعلق سے ایک خصوصی بات ہو رہی ہے، اس خصوصی بات کے تعلق سے اصحاب الحدیث اہل سنت جماعت کا کیا موقف ہے، اور یہ خصوصی بات کیا ہے؟ جو جھگڑے ہوئے صحابہ کرام کے بیچ میں اس کے تعلق سے یا ان جھگڑوں کے تعلق سے اصحاب الحدیث کا کیا موقف ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں، امام ابو عثمان الصبونی رحمہ اللہ، ويرون الكف عما شجر بين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم نقصا فيهم. ويرون اور یہ دیکھتے ہیں، یعنی عقیدہ رکھتے ہیں اصحاب الحدیث اہل سنت والجماعت، الكف عما شجر بين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، کہ جو جھگڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بیچ میں، ان میں بات کرنے سے رک جانا اور چھوڑ دینا. وتطهير السنتی عن ذکر ما يتضمن عیبا لهم نقصا فیہم، اور تم زبانوں کو پاک کرنا ہر اس عیب سے اور نقص سے جو اس جھگڑے کی وجہ سے ان کے بیچ میں جو ہوئے جو باتیں ہوتی ہیں. ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم، اور یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں اصحاب الحدیث اہل سنت والجماعت کہ ہم تمام صحابہ پر رحمت کی دعا کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں اور دوستی رکھتے ہیں تمام صحابہ کے لیے، یہ صحابہ کرام کا حق ہے ہمارے اوپر، معنی یہ ہے. وكذلك يرون تعظيم قدر ازواجه رضي الله عنهن والدعاء لهن ومعرفة فضلهن والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين. ورسی طریقے سے یہ بھی عقیدہ رکھتے اصحاب الحدیث اہل سنت والجماعت جو ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کی تعظیم کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی قدر جانتے ہیں، اور ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اور ان کی فضیلت کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں، اور یہ اقرار کرتے ہیں کہ تمام جو ہے وہ امہات المؤمنین ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں. یہ چند جملے ہیں جو امام ابو عثمان الصبونی رحمہ اللہ نے صحابہ کرام اور امہات المؤمنین کے تعلق سے بیان کیے ہیں. فرماتے ہیں شرح میں شیخ ربیع رحمہ اللہ کہ یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے تعلق سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا تزکیہ کیا ہے، صحابہ کا تزکیہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کا تزکیہ کیا ہے، اور ان کو گالی دینے سے منع فرمایا ہے، اور ان کی منزلت بیان کی ہے رضی اللہ عنہم اجمعین، اور فضیلت میں کوئی بھی ان جیسا بعد میں کوئی آ نہیں سکتا. جو صحابہ کرام کا مقام ہے، جو فضیلت ہے، وہ مقام کوئی بھی حاصل نہیں کر سکتا تا قیامت. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ربیع رحمہ اللہ، اگر انسان اگر بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے ساری زندگی، اس تمام عبادت جو ہے وہ صحابہ میں سے کسی کا ایک موقف، ایک سانحہ، ایک معاملہ جو ہے یوں زندگی میں پیش آیا اس کے برابر نہیں ہو سکتا. یعنی ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیا کسی مشکل وقت میں، کسی جنگ میں حصہ لیا، کوئی ایسا سانحہ ہوا کہ یہ صحابی کی زندگی میں وہ ایک طرف ہے، اور ان کے بعد میں آنے والے ساری زندگی عبادت کرتے رہیں، وہ اس ایک جو موقع ہوا ہے صحابی کا سانحہ جو ہوا ہے اس کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ منزلت ہے صحابہ کی احسن جماعت کے نزدیک. بہت ساری آیات میں اللہ تعالیٰ ان کو تذکیہ کیا ہے اور یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے. اہل بدر یعنی وہ صحابہ جو جنگ بدر میں شریک تھے، ان کے تعلق سے حدیث قدسی میں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، اب تمہیں جو بھی کرنا ہے کریں، جو چاہتے وہ کرو، یقینا میں نے تمہاری مغفرت کر دی ہے. اب یہ خوشخبری ان عظماء کے لیے تا قیامت ہے، کوئی اسے چیلنج نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس گروہ سے اتنا راضی ہے کہ اب جو بھی انہیں کرنا ہے وہ کر لیں، جو چاہتے وہ کریں، اللہ تعالیٰ نے مسبقاً ان کی مغفرت کر دی ہے. سبحان اللہ، متفق علیہ حدیث کا حصہ ہے یہ، صحیح بخاری مسلم میں. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی اہل حدیبیہ کے لیے، وہ صحابہ جو صلح حدیبیہ میں شامل تھے، 1400 صحابی تھے تقریباً، کہ وہ تمام جنت میں داخل ہوں گے اور ان میں سے کوئی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الى اخر الايه. سابقون اولون ہیں جو سبقت لے گئے، ایمان میں، توحید میں، اتباع سنت میں، تقوی میں، ہر خیر میں سبقت لے گئے، مہاجرین میں سے اور انصار میں سے. اور ہر وہ شخص جو ان کی اتباع کرتا ہے احسان کے ساتھ، دعوے دار نہیں ہے، حقیقتاً اتباع کرتا ہے اور اس اتباع کا حق بھی ادا کرتا ہے، قول و فعلا، صرف دعویٰ نہیں ہے، اس لیے بھی احسان فرمایا ہے. ان تمام سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، رضی اللہ عنہم یعنی سارے کے سارے، سابقین اولین اور پھر بعد میں آنے والے تا قیامت، ہر وہ شخص جو ان کی اتباع کرتا ہے احسان کے ساتھ. بہت بڑی خوشخبری ہے، وہ مقام کوئی لے نہیں سکتا ان کے بعد، وہ فضل، وہ مقام جو صحابہ کا ہے، السابقین اولین کا ہے، وہ کوئی اور شخص ان کے بعد میں آنے والے کوئی لے نہیں سکتا. لیکن ایک چیز میں اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا ہے، وہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں کہ میں راضی ہوں ہر اس شخص سے جو ان سابقین اولین کی اتباع کرتے احسان کے ساتھ. اسے پھر فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہے. اور اللہ تعالیٰ دوسری خوشخبری، اللہ تعالیٰ ان کو بھی راضی کرے گا. ایک تو اللہ تعالیٰ راضی ہے، یہ خوشخبری ہے، پھر جن سے اللہ تعالیٰ راضی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی راضی کرے گا، وہ بھی راضی ہو جائیں گے، دنیا میں عزت ہے اور آخرت میں جنت ہے. اب اس سے کے بعد کوئی فلاح کا امکان ہے؟ اسے فلاح کہتے ہیں، یہ اصل کامیابی ہے. دنیا میں فقر ہے، فاقہ ہے، رزق کی کمی ہے، صحت میں کوئی خلل ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے، کچھ بھی ہے، زندگی گزر گئی ہے، لیکن یہ شرف، یہ عزت، یہ مقام، اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی. صحابہ کرام کی وفات کو 1400 سال گزر گئے ہیں، سبحان اللہ. آج بھی ہم پڑھ رہے ہیں ورتا قيامت تلاوت ہوگی رضی اللہ عنہم. کمال ہے کہ نہیں؟ یہ اصل کامیابی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے, اور کسی عام کتاب میں نہیں, یہ کسی انسان کا قول نہیں ہے, رہتے دنیا تک اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں ہے, کتابوں میں بھی ہے, کتابی شکل میں, اور لوگوں کے سینوں میں بھی ہے. رضی اللہ عنہم. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں, میں چاہتا ہوں, ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے, اور ہر مسلمان چاہتا ہے, کوئی ایسا مسلمان ہے جو نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ اسے راضی ہو؟ جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے راضی ہو جائے, تو یہ طریقہ ہے, واللہ بڑا آسان طریقہ ہے, کہ صحابہ کرام کے منہج کی اتباع کرنی ہے, اس کا حق ادا کرنا ہے بے احسان. دعویٰ نہیں, مرضی نہیں, کہ کچھ چیزیں مجھے پسند ہیں وہ تو میں لے لیتا ہوں, جو مجھے نا پسند ہیں میں کوئی اور منہج دیکھتا ہوں. ایسے نہیں ہوتا, منہج ایک ہی ہے, اصول میں, فروع میں, سلوک میں, آداب میں, ایک ہی منہج ہے, منہج السلف, صحابہ اور بہترین تین زمانے کے جو لوگ ہیں. صحابہ کی تربیت براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. اسلام کہتے ہیں ہم اصول میں سلفی ہیں, ہم فروع میں سلفی ہیں, ہم طریقتاً بھی سلفی ہیں, سلف کی اتباع کرنے والے ہیں. یہ نہیں کہ ہم اصول میں کچھ ہیں, فروع میں کچھ ہیں, طریقتاً کچھ اور ہے. یہ مکسچر کیوں ہے؟ یقیناً جس کے اصول لیے اس کے فروع ٹھیک نہیں, جس کے فروع لیے اس کے اصول ٹھیک نہیں ہے, اور ان دونوں کے طریقہ سلوک بھی ٹھیک نہیں ہے. تو یہ انصاف ہے کیا؟ عجب ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی شخص کہے میں اصول میں اشعری ہوں, میں فروع میں حنفی ہوں, طریقتاً صوفی ہوں, یہ کیا ہے؟ یہ ہم کہتے ہیں ہم اصول میں سلفی ہیں, ہم فروع میں سلفی ہیں, ہم طریقتاً بھی سلفی ہیں. امام ابو حنیفہ شامل ہے کہ نہیں؟ ہمارے سلف صالحین میں امام ابو حنیفہ بھی شامل ہیں. لیکن یہ کہا کا انصاف ہے کہ اصول کسی ایک شخص کے لیے, فروع کسی اور کے لیے لیا, طریقہ کسی اور طریقہ کو اپنا لیا, یہ کون سا منہج ہے؟ صحابہ نے براہ راست یہ تربیت حاصل کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, اصول کی, فروع کی, اور سلوک کی بھی, اخلاق کی بھی نہیں حاصل کی, براہ راست حاصل کی ہے. یہی تربیت صحابہ نے تابعین کی تربیت کی ہے, تابعین اتباع تابعین کی تربیت کی ہے. امام ابو حنیفہ بھی بعد میں ان کی تربیت بھی اسی طریقے سے ہوئی, اسی منہج پہ ہوئی ہے. پھر بعد میں آ کے لوگوں نے اسے بدل دیا اپنی چاہت کے مطابق, چاہت نہیں چلتی. اس لیے والذین اتبعوہم بإحسان, احسان کا لفظ کو 10 دفعہ انڈر لائن کر کے دیکھیں کہ لفظ کیوں ہے, صرف اتباع کیوں ہے, کیونکہ اتباع کے دعوے دار بہت ہیں. جتنی بھی آج امت میں فرقے موجود ہیں, روافض خوارج کے علاوہ, سب صحابہ کرام کا نام لیتے ہیں, ہم اتباع کرنے والے, ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں, ان کے رکش قدم پر چلتے ہیں, اور اسی طریقے سے اسی زبان سے پھر کہتے ہیں ہم اصول میں کچھ, فروع میں کچھ, طریقتاً کچھ اور ہے. یہ تضاد ہے کہ نہیں؟ صحابہ کرام کے اصول کیا تھے, ان کے فروع کیا تھے, اور ان کا طریقہ کیا تھا؟ ان میں آپس میں اختلاف تھا؟ اگر فروع میں سے کسی مسئلے میں اختلاف تھا, اگر ہمارا بھی کسی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا ہے جیسے ان کو کسی فروع مسئلے میں دلیل کی روشنی میں, تو اس میں کیا حرج ہے؟ دلیل کی بنیاد پہ ہوا نا. لیکن منہج جو ایک ہی ہے نا, سلف کا منہج ہے نا, کسی اور کا تو نہیں ہے نا. یہ تو کسی نے کہا ہم فروع کسی اور کے لیتے اور اصول کسی اور کے لیتے ہیں. الغرض اتبعہم بإحسان, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور ان کا تزکیہ کیا ہے, اور جس نے بھی ان کی اتباع کی احسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی ہے, تو پھر آپ کو کس نے اجازت دی ہے, اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کلام کریں, بد زبانی کریں صحابہ کرام کے تعلق سے, اور ان کے جو غلطیاں ہوئیں ان کو ڈھونڈیں, اور جو جھگڑے ہوئے ان کے بارے میں آپ کچھ بولیں؟ مدع لہذا البحث, یعنی اس کی ضرورت ہی کیا ہے کہ آپ کھوج میں لگیں اور جا کے کتابیں کھولیں اور ڈھونڈیں صحابہ کرام کی جنگیں ہوئی تھیں, جھگڑے ہوئے تھے, کون سے ہوئے تھے, کب ہوئے تھے, کیوں ہوئے تھے, کون صحیح تھا, کون غلط تھا, یہ ہمارا کام ہے؟ جاءوا لنا قواهي ديدي هيك رضي الله عنهم ورضوا عنه تكافي هيك يعني. سبحان الله ابي دل میں یہ خلل کب کیوں آیا کہ ہم اس کھوج میں پڑ جائیں اور دیکھیں کہ صحابہ کرام میں جو غلطی ہوئی ہے کیوں ہوئی ہے, جھگڑا ہوا کیوں ہوا, جنگ صفین جنگ جمل ہوئی ہے, اپس میں جھگڑے ہوئے, قتل غارت ہوئی ہے, یہ صحیح تھا وہ غلط تھا, بھی ہم کون ہیں؟ جب ہمارے پاس ایک اساس موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے, اب اس کے بعد میرے پاس کیا جواز ہے کیونکہ غلطی میں کی کھوج میں لگوں اور غلطی نکالوں ایک ایک کی, ہاں دیکھیں یہاں پر یہ غلط, یہ صحیح یہ صحیح یہ غلط, بھی ہم کون ہیں؟ ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ مجتہدین ہیں, علماء ہیں, غلطی ہو گئی ہے, اجر مل گیا ہے, نہیں تو جس کو اجر مل گیا ہے آج ہم اس کھوج میں چلے جائیں اور دیکھیں کہ اسے غلطی کیوں ہوئی ہے, جب اللہ نے ان کی غلطی معافی کر دی ہے, ایک اجر بھی لے چکے ہیں, تو پھر ہم کون ہوتے, ہماری حیثیت ہی کیا ہے کہ وہ اس کھوج میں لگ جائیں اور ان کو تدبر کر کے کتابوں کے لے جا کے ان کی غلطی کو نکالیں؟ سبحان اللہ. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں ان چیزوں کی کھوج میں صرف اہل فتنہ جو ہیں وہی رہتے ہیں, وہی کرتے ہیں, خوارج اور روافض یہ تو ان کا کام ہے. دیکھیں اہل سنت میں سے کسی کا یہ کام نہیں ہے. آج بعض جو لوگ اہل سنت کے دعوے دار ہیں اور سینہ تان کے صحابہ کرام کی غلطیاں بیان کرتے ہیں اور بڑی تفصیل سے بات کرتے ہیں اور شرم نہیں آتی ان کو کہ تان کرتے بعض صحابہ پہ, اس نے ایسا کیا کیوں کیا, کیوں ایسا کیا, اس کو ایسا کرنا چاہیے تھا, بھائی تمہاری حیثیت کہ ایسا ہے ویسا کرنا چاہیے تھا. آپ اپنے عالم کے سامنے اپنے استاد کے سامنے کہہ سکتے ہیں اپنے استاد کو آپ کو یوں ایسا نہیں ایسا کرنا چاہیے تھا, جبکہ آپ کو اور آپ کے عالم کا استاد کے کیا مقام ہے علم میں صحابہ کرام کے سامنے, ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ سبحان اللہ. دیکھیں صحابی فردی طور پر معصوم نہیں ہیں لیکن اجتہاد حق رکھتے کہ نہیں رکھتے, اور مجتہد سے اگر غلطی ہو جائے تو ایک اجر ملتا ہے کہ نہیں, یہ تو مسلمات میں سے ہے. سبحان اللہ. تو صحابہ کی غلطی کو پکڑنا اور اس کو بحث کرنا, اس کے پیچھے لگنا, کھوج میں لگنا, یہ کس کا طریقہ ہے؟ خوارج اور روافض کا. شیخ صاحب فرماتے ہیں اہل سنت جو ہیں وہ سکوت اختیار کرتے, خاموشی اختیار کرتے جو کچھ ہوا صحابہ کرام کے بیچ میں. کیوں؟ لئنہم کلہم مجتہدون, کیونکہ سارے کے سارے صحابہ مجتہد تھے. اور یہ بات ہم کیوں کر رہے ہیں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم سکوت اختیار کرنا چاہیے ہمیں, اور کیونکہ وہ مجتہد تھے, کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے صحابہ کرام کے تعلق سے کہ جب اللہ تعالیٰ کو تزکیہ کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تزکیہ کر دیا ہے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں ان کی غلطیوں کے پیچھے لگنے والے ہیں؟ یعنی آپ ایک شخص کے بارے میں کہتے ہیں یہ بندہ ٹھیک ہے, عالم کسی شخص کے بارے میں طالب علم کے بارے میں کہتے ہیں یہ بندہ ٹھیک ہے, میں اس کے علم سے واقف ہوں, پھر کوئی اور شخص آ کہتے ہیں اس میں 10 غلطیں گنتا ہے, اس کی مانی جائے گی؟ بھائی جب ایک شخص نے اس کے بارے میں کہہ دیا, وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ معصوم ہے, معصوم خطاۃ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے, عوام اللہ صحابہ بھی فردی طور پر معصوم نہیں, صحابہ کا اجماع معصوم ہے, امت میں اجماع معصوم ہے, لیکن فردی طور پر کوئی شخص معصوم نہیں ہے, انبیاء کے سوا کوئی بھی معصوم نہیں ہے. اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص اس کے تزکیہ کر دے کہ فلان شخص جو ہے اس کے اندر یہ خوبی ہے, یہ دعوت ہے اس کی اور معروف دعوت ہے, آپ اسے علم حاصل کر سکتے ہو مثال کے طور پہ, پھر 10 لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں نہیں یہ بندہ بھی یہ غلطی ہے غلطی ہے, کیا آپ کا علم مقام اس عالم کی طرح ہے؟ کیا آپ جو عالم گواہی دے رہا ہے آپ جو اس کا رد کرے آپ کو کوئی حیثیت ہے آپ کی؟ سبحان اللہ. جب اللہ تعالیٰ تزکیہ کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ کر دیتے ہیں ان صحابہ کا, ان لوگوں کا, ان عظماء کا, عظیم لوگوں کا, اب بعد میں آنے والے کا کوئی حق بنتا ہے کہ جو غلطی بیچ میں ان کے بارے میں کوئی بات کرے؟ تو سکوت کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں. بس سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تزکیہ ہو چکا ہے, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا ہے, ان کی زندگی میں خوشخبری مل چکی ہے, ٹھیک ہے, دنیا سے چلے گئے ہیں, بعد میں لوگ آئے ہیں خوارج اور روافض, نفرت کرنے والے, بغض رکھنے صحابہ سے, برا بھلا کہنے والے, گالیاں دینے والے, اور اس گالی کی بنیاد یہ ہے کہ ان میں جو جھگڑے ہوئے ہیں ان کے پیچھے لگے, کتابوں سے ان کو کچھ غلطیاں نکالی, نفرت ہو گئی, بغض ہو گیا اور خروج کا راستہ اختیار کیا, رفض کا راستہ اختیار کیا. یہ طریقہ سنت کا طریقہ نہیں ہے. اور آج بہت سارے لوگ, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, بہت سارے لوگ نئی باتیں کرتے ہیں, اپنی اپنی باتیں کرتے ہیں. جو بھی صحابہ پر طعن کرتا ہے نا, کسی صحابی پر بھی, وہ ان دونوں میں سے ایک ہے, یا روافض میں سے ہے, خوارج میں سے, جو وہ مانے یا نہ مانے, کیونکہ منہج یہی ہے. اہل سنت کا منہج یہ ہے ہی نہیں, اہل سنت کا منہج یہ ہے کہ جو بھی صحابہ کرام کے بیچ میں ہوا ہے اس میں سکوت اختیار کرنا ہے. کیوں اختیار کرنا ہے سکوت؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے, اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تزکیہ کر دیا ہے. اب قرآن کی آیت تو گزر گئی, چند احادیث پہ بھی شیخ صاحب فرما, شیخ ربیع رحمہ اللہ, والذی نفسی بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل, کہ دنیا نہیں جائیں گی جب تک کہ ایسا وقت لوگوں پر آئے گا کہ لوگ نہیں جانیں گے کہ قاتل جو ہے اس نے کیوں قتل کیا ہے, اور مقتول کو نہیں پتہ ہوگا کہ اسے کیوں قتل کیا گیا ہے. فقیل کیف یکون ذلک, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہوگا؟ قال الحرج القاتل مقتول فی النار, حرج کہتے ہیں قتل عام کو, خون ریزی کو, بہت زیادہ قتل غارت ہوگی. قاتل مقتول دونوں جہنم میں ہوں گے. جیسے مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے, شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ تب ہوگا جب جنگ خواہش نفس کی بنیاد پہ ہوگی, لوگ اپنی خواہش کے مطابق اپنی مرضی سے قتل عام شروع کر دیں گے, کوئی حق نہیں ہے, کوئی سمجھ نہیں ہے, صرف اپنی خواہش نفس ہے, ہوا نفس ہے, اس کی پیروی کر کے قتل کرنا ہے, فتنہ میں پڑ جانا ہے. لیکن اگر کوئی شخص, فرماتے ہیں رحمہ اللہ, اگر ان میں سے کوئی شخص یہ دیکھے کہ وہ حق پر ہے اور پھر وہ اس حق کی بنیاد پر جھگڑا کرتا ہے, جنگ کرتا ہے, قتال بھی کرتا ہے, قتل بھی ہو جاتا ہے, یہ مجتہد ہے. شخص فرماتے ہیں یہ مجتہد ہے, یہ صحابہ کرام کے تعلق سے ہے. تو جب ایسی بات ہے تو پھر ہم کیوں اس کھوج میں پڑے کہ فلان نے بغاوت کی ہے, فلان مظلوم ہے, فلان ظالم ہے, یہ اس طریقے سے ہے, تو ہم اس کھوج میں پڑتے نہیں ہیں. جو کچھ کے بیچ میں ہوا ہم ان کی ان غلطیوں کے بارے میں دیکھتے ہیں اطلاقاً, کہ جو صحابہ کرام کے جو غلطیاں ہیں, جو اخطاء ہیں, ہم ان میں ان کی کھوج میں نہیں پڑتے. کیونکہ اب چند اہم باتیں دیکھیں. نمبر ایک, نمبر میں طرف سے تاکہ آسانی سے آپ یاد کر سکیں, جو ان کی طرف منسوب ہے, صحابہ کرام کی طرف جو جھگڑے ہوئے ہیں, جو ان کی طرف منسوب ہے, پہلی بات یہ ہے کہ یا تو جھوٹ ہے, لوگوں نے اوپر جھوٹی باتیں باندھی ہیں, جھگڑا تو ہوا تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ تاریخ کا حصہ ہے, لیکن بہت ساری باتیں لوگوں نے بغض و نفرت میں آ کے صحابہ سے اپنی طرف سے گھڑ کر بھی شامل کر دی ہیں کتابوں میں, ان کی طرف منسوب کر دی ہیں, جیسا کہ روافض الخوارج نے کیا اور اہل فتنہ نے اور نواصب نے. اس طرح نواصب جو ہیں, جو اہل بیت سے بغض و نفرت رکھتے ہیں, انہوں نے سنعی رضی اللہ عنہ پر بھی جھوٹ باندھے تھے. تو تمام جو بدعتی گروہ ہیں صرف اپنی بدعت اور خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے بہت ساری جھوٹی باتیں بھی شامل کر دی ہیں. دوسری بات کہ بعض اوقات غلطی ہو جاتی نقل کرنے میں, قصے میں بات کرتے کرتے کہیں پر کسی شخص سے غلطی ہو گئی اور کچھ باتیں اس میں ایڈ کر دی ہیں. آپ قصہ سنتے ہیں نا, تو سننے والا کہ ویسے سنا جیسے کچھ نے سنا ہے, یا اس میں کچھ اپنی طرف سے بھی شامل کر دیا ہے. اب دیکھیں انسان کے عام طور پہ, انسان کا ایک فطرت ہے, طریقہ ہے, خاص طور پہ جو قصے سنانے والے ہیں القصاص اہل علم, تو بات جیسے سنتے ویسے کرتے ہیں نا, ان کو پتہ ہے اس میں رد و بدل نہیں کرنا. لیکن جو قصے والے ہیں, جو تاریخ لکھنے والے ہیں, عام طور پہ کیونکہ ایک اور طریقہ ہوتا ہے. تو قصہ سنتے ہیں, قصے کو خوبصورت بنانے کے لیے اپنے الفاظ بھی شامل کر دیتے ہیں کیونکہ معروف ہے قصے کیسے کرنے. تو یہ بھی تاریخی کتابوں میں ہے, جس شخص سے یہ قصہ سنا ہے اس نے بھی کچھ چیزیں شامل کر دی تھیں. وہ جھوٹ نہیں باندھا جہاں چاہتا تھا. پہلے لوگ تھے خوارج روافض جنہوں نے تو جھوٹ باندھا ہے, دوسرے لوگ یہ جھوٹ نہیں باندھ رہے لیکن اپنی طرف سے کچھ باتیں بھی شامل کر دی ہیں اس قصے کو ٹھیک کرنے کے لیے. جیسے کہتے ہیں حقہ علی غیر وجہ, اصل قصہ یوں تھا کہ اس کے کسی اور طریقے سے اس قصے کو بیان کیا ہے. اور پھر اس کی نسبت بھی کسی طرف کر دیتے ہیں کہ فلان سے یہ میں نے سنا ہے, یہ فلان یہ کہا ہے. اور تیسری بات یہ ہے جو ان سے ثابت ہے, پہلے بات یہ کہ جھوٹ, دوسری بات یہ کہ بات چیزیں جو نہیں تو اس کو شامل کیا گیا, تیسری بات ہے اگر ثابت بھی ہو گیا ان کی غلطی تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اجتہاد. اور اجتہاد کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران واذا حکم فاجتہد ثم اخطا فلہ اجر, متفق علیہ حدیث میں معروف حدیث ہے. جب فیصلہ کرنے والا حاکم مجتہد جو ہے وہ جد جہد کرتا ہے فیصلہ کرنے کے لیے, اجتہاد کرتا ہے, پھر اس کا اجتہاد صحیح ثابت ہوتا ہے تو اس کو دگن اجر ملتا ہے, اور اگر اس کا فیصلہ غلط ثابت ہو جائے تو اس کو ایک اجر ضرور ملتا ہے. تو دو یا ایک اجر کے بیچ میں ہے یہ لوگ, جو صحیح تھا دگن اجر ہے, جس سے غلطی ہوئی اس کو ایک اجر ملا ہے, تو پھر غلطی کہاں پر ہے؟ پھر غلط کیا ہے؟ اور اس کی کھوج میں پڑنے کی ضرورت کیا ہے پھر کہ غلط کون ہے, کیا غلطی ہوئی اور کیوں ہوئی؟ سبحان اللہ. خصوصی طور پر اس طریقے سے یا اس انداز سے کہ پھر ان پر طعن بھی کیا جائے نعوذ باللہ. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں اور جو ان سے ثابت ہوا, ایک تو ایک اجر ہے اس کے علاوہ کہ وہ حق رکھتے کیونکہ اللہ تعالیٰ مغفرت کر دے, اللہ تعالیٰ مغفرت کر دے گا کیونکہ جو نیکیاں ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کیونکہ غلطیوں پر راجع ہو جائیں گی اور بھاری پڑ جائیں گی, کیونکہ نیکیوں سے گناہ مٹ جاتے ہیں نا. من الحسنات یذهبن السیئات, تو جو صحابہ کرام کے نیکیاں ہیں وزن کے اعتبار سے دیکھ لیں کہ ایک مد صحابی اللہ کے راستے میں دو ہتھیلیوں کے مانند جو یا کوئی اناج اللہ کے راستے خرچ کرتا ہے, اور کوئی اور ان کے بعد میں آنے والا احد کے پہاڑ جتنا سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے, تو صحابی کے یہ دو ہتھیلی کے ماپ میں جو اناج ہے یہ زیادہ افضل ہے. سبحان اللہ. تو اجر کے اعتبار سے بھی وہ اجر انہیں پا لیا ہے, مغفرت کے زیادہ حقدار ہیں, اور ان کے جو نیکیاں ہیں ان کے گناہوں پر یقیناً بھاری ہیں, اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کیونکہ نیکیاں بھاری ہو جائیں گے ان کی خطاؤں پر. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں ربیع رحمہ اللہ کے یہ بات کرنے کی وجہ یہ باتیں کرنے کی وجہ ہے کہ جو تزکیہ ان کا کیا گیا ہے اور جو گواہی دی ہے اللہ تعالیٰ نے سابقین اللاحقین کے لیے صحابہ کرام کے تعلق سے, جو پہلے صحابہ تھے جو بعد میں آنے والے ہیں, کہ ان تمام کے اللہ تعالیٰ خوشخبری دی ہے جنت کی اور رضا کی. اللہ نے گواہی دی ہے کہ میں ان سے راضی ہوں اور یہ جنتی ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل, برابر نہیں ہے تم میں سے جس نے فتح سے پہلے نہ نفقہ کیا اللہ کے راستے میں اور قتال کیا یعنی جہاد کیا اللہ کے راستے میں. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا, یہ ان سے زیادہ بلند درجہ رکھتے ہیں, عظیم درجہ رکھتے ہیں جنہوں نے بعد میں ان کے بعد میں اللہ کے راستے میں نہ نفقہ بھی کیا ہے اور قتال بھی کیا ہے. ایک پہلے تھے ایک بعد میں ہیں, فتح مکہ سے بھی فتح مکہ کے بعد. وکل وعد اللہ الحسنی, اللہ تعالیٰ ان تمام سے حسنہ کا وعدہ کیا ہے. حسنہ کیا ہے؟ جنت ہے. اللہ تعالیٰ نے ان تمام سے جو متقدمین ہیں جو لاحقین جو بعد میں آئے ہیں فتح مکہ سے پہلے فتح مکہ کے بعد, اگرچہ فضل میں برابر نہیں ہیں لیکن اجر میں اور جزا میں برابر ہے. جزا کیا ہے؟ الحسنہ. حسنہ کیا ہے؟ جنت ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَ, حسنہ سب کے لیے ہے, تمام صحابہ کرام کے لیے اللہ نے خوشخبری دی ہے. واللہ بما تعملون خبیر, اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. هذا خوب خبر هجو تم كرته. سبحان الله. شيخ صفران شيخ ربيع رحمه الله وكلا يعني السابقين واللاحقين منهم جسنا هجرت كي فتح مكة سے پہلے یا جسنا بعد میں کی ہے تمام کو اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل ہے. تو تمہیں کیا چیز یعنی وہ کس چیز کی بنیاد پر تم اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو بیچ میں داخل ہونا چاہتے ہو, کیوں بات کرنا چاہتے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں اور تمام لوگوں سے افضل ہیں. انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نہ پہلے تھا نہ کوئی آئے گا ان جیسا, یعنی صحابہ کرام جیسا, جیسے کہ شیخ حسین بن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے جس کی کوئی گناہ ثابت ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے صحابی ہونے کی وجہ سے, جو انہوں نے جہاد کیا ہے اس کی وجہ سے, جو اعمال صالحہ ہیں, اور بہت سارے اسباب ہیں کہ صحابہ حق رکھتے ہیں کہ ان کی مغفرت بھی ہو جائے اور وہ جنت کے حقدار بھی ہیں. اور شیخ صاحب فرماتا ہے آخری بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی. اگر یہ ساری باتیں بھی اگر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے, ہمارا ایمان ہے. کس کی کریں گے؟ اپنی امت میں, امتوں کی کریں گے, امتوں میں سے کس کی کریں گے جن سے غلطیاں ہوئی ہیں؟ اگر آپ یہ بھی یہ سمجھتے کہ صحابہ کرام سے غلطیاں ہوئی ہیں اور غلطیاں بھی باقی ہیں, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ان صحابہ سے بڑھ کر کون حقدار ہو سکتا ہے؟ کوئی ہو سکتا ہے؟ تو شفاعت کے حقدار ہیں. اسی شفاعت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں تو پھر اس کی کوئی پکڑ ہوگی؟ سبحان اللہ. اسی لیے ہم نہیں داخل ہوتے جو کچھ صحابہ کرام کے بیچ میں ہوا, کیا چاہے وہ جنگ جمل ہو یا جنگ صفین ہو. یہ مذہب اہل سنت والجماعت کا, ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ جو ہیں کہ سب سے زیادہ دور ہے خواہش نفس سے. صحابہ جو ہیں تمام صحابہ خواہش نفس کے اتباع سے سب سے زیادہ دور ہیں, اور وہ تمام مجتہد تھے. جب فتنہ آیا اس زمانے میں تو سب نے دیکھا کہ وہ حق پر ہے, یہاں تک کہ بعض صحابہ توقف کا طریقہ اپنا لیا کہ اس فتنہ میں شامل نہیں ہوئے تھے, کیونکہ فتنہ بہت آزمائش بہت شدید تھی اور بہت ساری باتیں اس وقت اہل فتنہ جو تھے وہ کر رہے تھے, اور بہت ساری باتیں جو ہے وہ صحیح بھی نہیں تھی. جو خبریں اٹھتی ہیں نا تو اس میں غلط خبریں, جھوٹی خبریں بھی, اشاعات جسے کہتے رومرز بھی ہوتے ہیں, یہ سب اس میں شامل تھی. تو کئی ایسے صحابہ تھے جو فتنہ میں داخل نہیں ہوئے, توقع سے کام لیے, دونوں گروہ میں سے کسی کے ساتھ بھی نہیں تھے. لیکن بعد میں جب ان معاملات کو دیکھا گیا اور جب فتنے گزر گئے, معاملات ٹھنڈے ہو گئے, صلح بھی ہو گئی, پھر جب دیکھا اس زمانے میں کیا ہوا تھا, اسے ریوائز کیا گیا کہ جہاں پر جب غلطی ہو تو اس کو دیکھا جاتا ہے کہ کہاں پر کیا غلطی ہے, کیوں ہوا. خصوصی تو جب فتنے آتے ہیں, تو اہل علم کا ہمیشہ طریقہ ہے جب فتنے آتے ہیں اور وہ چلے بھی جاتے ہیں تو اس فتنے سے دوبارہ بچنے کے لیے, تاکہ یہ دوبارہ ایسا نہ ہو امت میں, تو اس کو ریوائز کیا جاتا ہے, اس کو مزید اسٹڈیز کی جاتی ہے, دیکھا جاتا ہے کہ کیا ہوا, کیسے ہوا, کیوں ہوا, پورا اس کو پورے ان حالات کو دیکھا جاتا ہے اور بڑی گہرائی سے دیکھا جاتا ہے. اور پھر جیسا فرماتے ہیں پتہ چلا شیخ ربیع رحمہ اللہ کہ حق جو تھا اس وقت سیدنا علی کے ساتھ تھا, وہ تمام جت مجتہد تھے, مجتہد تمام تھے, لیکن جو حق تھا وہ سیدنا علی طبرانہ کے ساتھ تھا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا حسن کے تعلق سے کہ میرا یہ بیٹا جو ہے یہ سردار ہے, سید ہے, اور اللہ تعالیٰ دو بڑے عظیم گروہوں کے میرے اس بیٹے کی سبب صلح کریں گے. دو بڑے عظیم گروہ مسلمانوں میں سے, یعنی ان کے بیچ میں جنگ ہوگی, جھگڑا ہوگا, تو اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کے سبب ان عظیم دو مسلمان گروہ میں صلح کرائے گا. صحیح بخاری کی معروف حدیث ہے یہ, سید حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے یہ حدیث ہے. یہ پیشن گوئی تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایسا ہونے والا ہے, ایسا ہوگا, دو بڑے گروہ ہوں گے مسلمانوں کے ہوں گے, اور سید حسن اس وقت زندہ ہوں گے, اور سید حسن رضی اللہ عنہ جو ہیں ان دو بڑے گروہوں میں صلح کرائیں گے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الحسن کی مدح کی ہے، ان کی تعریف کی ہے، کیونکہ سب مسلمان ہیں، دونوں گروہ مسلمان گروہوں کی بات ہو رہی ہے، وہ دونوں کے بارے میں کیا فرمایا، عظیم گروہ، یعنی دونوں گروہ جو ہیں وہ عظیم ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عظیم ہیں تو پھر یہ کافی نہیں کہ دونوں جو ہیں صحیح ہے کہ نہیں، تو پھر صحیح کیسے ہوئے؟ صحیح اس اعتبار سے کہ دونوں مجتہد ہیں. وہ مجتہد کے لیے کیا قاعدہ ہے؟ صحیح اجتہاد کے دگنا اجر، غلط اجتہاد ثابت ہو کے ایک اجر. تو اجر پانے والے صحیح ہوتے ہیں نا، سبحان اللہ. تو دونوں عظیم ہیں. اگر کوئی شخص آ کے کہتا ہے کہ آپ نے کیسے حق سن علی کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ بعد میں پتہ چلنا، اس وقت تو پتہ نہیں چلا نا، بعد میں پتہ چلا ہے کہ ایسا معاملہ ہوا ہے جو نہیں ہونا چاہیے، تو ہو گیا، اللہ کی مرضی تھی، وہ فتنے تھے، ہو گئے، جو معاملات بھی ہوئے. لیکن یہ کہنا کہ دوسرا گروہ جو ہے وہ باغی گروہ ہے، دوسرا گروہ جو تھا نعوذ باللہ وہ خوارج میں سے دوسرا گروہ بھی، دس آپ غلطیاں گنتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ عظیم مسلمانوں کے دو گروہ برابر ہیں کہ نہیں، تو پھر باغی گروہ کہاں پہ ہوا؟ پھر آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ آپ اس دوسرے گروہ کے بارے میں بد کلامی کریں، بد زبانی کریں؟ بات واضح ہے کہ نہیں؟ حدیث میں کیا آیا ہے، بین فئتین عظیمتین من المسلمین، سبحان اللہ. پھر دوسری جیسا فرماتے ہیں کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ جو ہیں، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دست بردار ہوئے خلافت سے؟ صلح کیسے ہوئی کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے سن علی کے بعد اب خلافت حقدار کون ہے؟ تو دیکھیں سیدنا حسن ہے رضی اللہ عنہ. لیکن جنگ صفین ہو چکی تھی اور اس کے اثرات کچھ ابھی واقع تھے، جھڑپیں تھیں اہل شام کی اور اہل عراق کی آپس میں جنگیں. تو انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ جنگ، یہ جھگڑا ختم ہو سکتا ہے، کیونکہ اہل شام نہیں چاہتے اہل عراق والوں کو اور اہل عراقوں کو نہیں چاہتے. تو دست بردار ہوئے خلافت سے، اسد معاویہ کو خلافت دے دی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، اگرچہ یہ گروہ سید معاویہ رضی اللہ عنہ ان صحابہ اجمعین اگر فاسق اور فاجر ہوتا جیسے ایک بعض لوگ کہتے ہیں، اور طعن کرنے سید معاویہ پہ طعن کرتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اگر سید معاویہ نعوذ باللہ فساق و فجار میں سے ہوتے، تو کیا سمجھیں سید حسن جیسے یہ عظیم صحابی جو ہیں وہ دستبردار ہوتے خلافت کے لیے، اتنے بڑے معاملے کے لیے ایک ایسے شخص کے جو فاسق اور فاجر ہے، نعوذ باللہ، کیا ممکن نہیں ہے؟ تو آپ طعن کس پہ کر رہے ہیں؟ طعن سید معاویہ پہ طعن نہیں ہو رہا، طعن کس پہ ہو رہا ہے؟ سید حسن پہ ہو رہا ہے. کہ کیسے ممکن ہے بھائی، آپ کو ایک پتہ ہے کہ بندہ ٹھیک نہیں، اس قابل بھی نہیں ہے، اور آپ اس کو دے دیتے ہیں خلافت جیسے اس بڑے عہدے کو جسے پوری امت کا خلیفہ بننا ہے، اس کے ماتحت سارے معاملات آ جانے ہیں. تو اس لیے یہ بڑی نازک باتیں ہیں، لوگ کہنے کو تو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن ذرا غور سے دیکھیں آپ کر کیا رہے، کہہ کیا رہے ہیں. یہ طعن صرف سید معاویہ پہ نہیں ہے، جو بھی آج یہ کہتے ہیں یہ طعن کرتے ہیں سید معاویہ پر، حقیقتاً وہ طعن کس پہ کر رہے ہیں؟ جو خلافت کی بات، خلافت کے سب سے بڑے حقدار سیدنا علی ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق نہیں ہیں، پتہ کس پہ طعن کر رہے ہیں آپ؟ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پیار پیار وسلم پر تو کر رہے ہیں، لیکن اس کے سیدنا علی پر ہے کہ نہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ راضی ہوئے تھے کہ نہیں راضی ہوئے، بیعت کی کہ نہیں؟ یعنی تین خلیفے گزرے سیدنا علی سے پہلے، تینوں میں کمزور تھے، ایک تو کہتے ایک مشکل کشا ہے نعوذ باللہ، تو اس وقت مشکل کشائی کہاں گئی تھی؟ اور خلافت جیسے جب خود کہتے ہیں اتنے بڑے عہدے، اتنے بڑا معاملہ جو ہے جس میں امت کے تمام انجام معاملات سپرد کیا جاتا ہے اس حاکم کے، اس خلیفے کے، کچھ نہیں کر سکے، حقدار تھے، اپنے حق کو چھوڑ دیا، پھر مشکل کشا بھی ہیں، حاجت روا بھی ہیں نعوذ باللہ. یہ بدعقیدگی دیکھیں سبحان اللہ. تو اس لیے طعن صرف صحابہ کرام پہ نہیں، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر، سیدنا معاویہ پہ نہیں ہے، یہ سیدنا علی پر بھی طعن ہے، سیدنا حسن پر بھی، اور تمام اہل بیت پر بھی طعن ہے جو یہ راستہ اختیار کرتے ہیں. جیسا فرمایا جیسے کہ روافض اور خوارج یہ تصور رکھتے ہیں کہ جو جن صحابہ سیدنا علی سے جنگ کی ہے، یا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ فساق فجار نعوذ باللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں ممکن نہیں ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ جو ہیں ایسے لوگوں کے لیے خلافت سے دستبردار ہو جائے جن کا معاملہ ایسا ہو. پھر یہ فرمایا امام عثمان الصبر رحمہ اللہ نے, وہ اپنی زبانوں کو پاک کرتے ہیں صحابہ کرام کے تعلق سے کوئی بد کلامی یا بد زبانی سے, جیسے کہ سیدنا عمر امام عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا ہے. بڑی پیاری بات اسے انڈر لائن کریں, امام عمر بن عبدالعزیز معروف اموی خلیفہ گزرے ہیں اور بڑے نیک انسان تھے, بزرگ تھے, علماء میں سے تھے اور کبار التابعین میں سے ہیں. ان سے پوچھا گیا صحابہ کرام کے تعلق سے جو جھگڑے ہوئے یا آپس میں, جیسے کہ عام لوگ پوچھتے ہیں نا, اب جس کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے نا, اب علمی بات تو کرتے نہیں وقت ضائع کرنے کے لیے, جو زیادہ تر قصے کہنے پسند کرتے ہیں تو سوال بھی پھر ویسے کرتے ہوں گے نا. تو کسی نے ان سے پوچھ لیا کہ صحابہ کرام کے بیچ میں جھگڑے ہوئے تھے, آپ کیا کہتے ہیں؟ ذرا پیارا جواب سنیں. یہ جواب میں سمجھ تو ہم سب کو آنا چاہیے, اگر کوئی بھی یہ سوال کرے تو یہ جواب ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے تلواروں کو, ہمارے ہاتھوں کو ان کے خون سے پاک کیا ہے, تو ہم اپنی زبانوں کو ان کے خلاف بد کلامی کرنے سے پاک رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں کو, تلواروں کو ان کے خون سے پاک کیا ہے, ہم اس جنگ میں شامل نہیں تھے. سبحان اللہ, تم اپنی زبانوں کو بھی ان کے خلاف بد کلامی کرنے سے پاک رکھتے ہیں. تو سکوت اختیار کیا جاتا ہے جو کہ صحابہ کرام کے بیچ میں ہوا, کیونکہ شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر آپ بات کرتے ہیں صحابہ کرام کے تعلق سے, یعنی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل خلق بعد الانبیاء, تمام انبیاء کے بعد صحابہ جو ہیں سب سے افضل ہیں, تو سوائے خیر کے اور بھلائی کی بات کرنے کے کچھ بات نہ کریں. اگر بات کرنی ہے صحابہ کرام کے تعلق سے تو بھلائی کی بات کریں, اچھی بات کریں ان کے تعلق سے, ان کے جو فضائل ہیں, جو محاسن ہیں, جو ان کا جہاد ہے, جو انہوں نے جد و جہد کیا ہے, اپنے جان اور مال کی قربانیاں دی ہیں اللہ تعالیٰ کی دین و کلمہ توحید کی سربلندی کے لیے اور اس دین کی نصرت کے لیے, وہ بات کریں, یہ حق رکھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے, ان کے سبب دیکھیں دنیا میں جتنے دین پھیلا, جو توحید سنت کا آج جھنڈا لہرا رہا ہے, اگر صحابہ کرام نہ کرتے یہ جد و جہد تو پھر ہمارے تک یہ دعوت کیسے پہنچتی, ہم کیسے مسلمان ہوتے آج؟ دیکھیں ہم بر صغیر میں ہم سب اکثر ہندو ہی تھے نا, تو یہاں تک دعوت کیسے پہنچی؟ کس طریقے سے یہ بت پرست جو ہیں وہ دار اسلام میں کیسے داخل ہوئے؟ ان کو توحید و سنت کی دعوت کس نے دی ہے؟ تو شیخ صاحب فرماتے بہت ساری امتوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں ہدایت دی ہے, اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو اہل الردہ تھے اس زمانے میں, جو مرتد ہو چکے تھے دار اسلام میں داخل ہونے کے بعد, ان کے خلاف انہوں نے جنگ کیے, ان میں سے بہت سارے لوگ واپس آئے ہیں. تو یہ تمام اعمال جو ہیں کوئی بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتا ان کے صحابہ ہونے میں, اور ان تمام اعمال میں اللہ تعالیٰ ان تمام سے راضی ہو جائے, کوئی بھی ان کی جگہ نہیں لے سکتا. لیکن آپ جب دیکھتے ہیں روافض کی بات, قبحہم اللہ, آپ وسلم کے صحابہ کرام کے تعلق سے شیخ سفرت کے یہودی نے جو کیا ہے وہ ان کے دسواں حصہ بھی نہیں ہے جو روافض نے کیا ہے. قاتلہم اللہ, ہلاک ہو جائے. کہ اللہ تعالیٰ دین کی تحریف جو کی ہے ان روافض نے صحابہ کرام پر طعن کرتے ہوئے, یہود و نصارہ نے جو تحریف تورات و انجیل میں کی ہے نا, یعنی اس کے دسواں حصہ بھی نہیں ہے جو لوگوں نے کی ہے. یعنی جتنی بھی آیات ہیں قرآن مجید میں جن میں لعنت کا ذکر ہے, عذاب کا ذکر ہے, نفاق کا ذکر ہے, وہ ساری تمام آیات کہتے ہیں یہ صحابہ کرام کے لیے, نعوذ باللہ, کہ یہودی نے یہ کام کیا تورات میں. اگر تحریف کی ہے تو کسی جگہ پہ کی ہے نا, لیکن جتنی آیات لعن کی ہیں, لعنت کی آیات ہیں, یا اللہ تعالیٰ کے عذاب کی آیات ہیں, یا نفاق کے تعلق سے آیات ہیں, تمام آیات کہتے ہیں صحابہ کرام کے تعلق سے, نعوذ باللہ. وہ خصوصی طور پر سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر کے تعلق سے, اور جتنی بھی آیات ہیں وعید کی آیات, جہنم کی آیات, نفاق کی آیات, اور جھوٹ اور فجور کی آیات, نعوذ باللہ, کہتے ہیں یہ تمام صحابہ کرام کے لیے. قبحہم اللہ, اب یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے قرآن میں جو تحریف ہے, یہ نہیں کہتے صحابہ کرام تحریف کی ہے, ہم یہ نہیں کہتے, یہ دعویٰ کرتے ہیں نا تقیتاً, لیکن تفسیر دیکھ لیں آپ, کیونکہ تفسیر لکھی ان روافض نے, کتابیں دیکھیں گی, لفظ کی تحریف ہو نہ ہو معنی کی تحریف تو آپ کو واضح نظر آ جائے گی. اور بہت دور جو اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا ان آیات کے معنی میں بہت دور چلے گئے. اب یہ تحریف و فجور جو انہوں نے کیا ہے, کیونکہ ان کے اصل جو ہے مجوس ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے بہت ہی بغض نفرت رکھتے ہیں. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ذکر کیا ہے مہاجر و انصار کے سورۃ الحشر میں, ان کی تعریفیں کی ہیں, تو کچھ بعد میں آنے والے ہیں ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے والذین جاؤ من بعدہم. ذرا غور سے سنیں, یعنی صحابہ کرام گزر گئے ہیں, اب جو بعد میں آنے والے ہیں اب ان کا کیا تعلق ہونا چاہیے صحابہ کرام کے ساتھ, اور ان کا کیا کردار ہونا چاہیے صحابہ کرام کے جانے کے بعد. والذین جاؤ من بعدہم, اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے صحابہ کرام کے بعد. یقولون, کہتے ہیں, سنے ذرا کیا کہتے ہیں, ربنا اغفر لنا والاخواننا الذين سبقونا بالايمان. دعاء, ربنا, اے ہمارے رب, اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا وسیلہ بیان کرتے ہوئے جب آپ کوئی بڑی چیز اللہ سے مانگتے ہیں نا یا کوئی دعا کرتے ہیں, تو سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نام اور اسماء و صفات کو وسیلہ بنا سکتے ہیں, یہ شرعی وسیلہ ہے. ربنا, اے ہمارے رب, تو مشکل کشا ہے, تو حاجت روا ہے, تو خالق ہے, تو مالک ہے, تو تدبیر کرنے والا ہے, یہ تمام ربوبیت کے معنی میں آتے ہیں. ربنا اغفر لنا, ہماری مغفرت فرما, ہم گنہگار ہیں, ہماری مغفرت فرما. ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان, اور ہمارے ان بھائیوں کے لیے بھی جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ صحابہ ہیں. دعا کرتے ہیں, بد دعا نہیں کرتے, لان تان نہیں کرتے, جھوٹ نہیں باندھتے, بد زبانی بد کلامی سے کام نہیں لیتے. اللہ نے خود فرمایا ہے, دیکھ رہے سورۃ الحشر میں مہاجرین کا ذکر ہے, انصار کا ذکر ہے, پھر ان کے بعد میں آنے والوں کا ذکر ہے. یہ آیات ہے تیسری. والذین جاؤ من بعدہم یقولون, اگر کہتے صحابہ کے تعلق سے سن لیں کیا کہتے ہیں. یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. یہ ایک بات ہے. اگلی بات سنیں, ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولا تجعل في قلوبنا غلا, اے ہمارے رب, ہمارے دل میں کوئی بھی غل, کوئی بھی کینہ نہ ہو, کوئی بغض نہ واقع رہے. کس کے لیے؟ للذین آمنوا, ان کے لیے جو پہلے سبقت لے گئے, اور تمام مومنوں کے لیے جو بعد میں آئیں گے. تو مومن مومن سے محبت رکھتا ہے, دوستی رکھتا ہے, الولاء والبراء کا معاملہ ہے, دلی محبت ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے محبت ہوتی ہے, بغض نفرت کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے نا. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. یہ حق رکھتے ہیں صحابہ. آج ہم نے اگر کچھ کہنا ہے تو دعا کریں یا خاموشی اختیار کریں, تمہارے لیے بہتر ہے. تیسری بات, بد زبانی بد کلامی واللہ ہلاکت ہے, دنیا میں ذلت, آخرت میں جہنم ہے, کوئی خیر نہیں ہے. لوگ بحث کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ, بحث جاری ہوتی ہے, رافضی بیٹھا ہے, سنی بیٹھا ہے, صحابہ یہ ہیں, صحابہ وہ ہیں. بھائی بات کرنی ہے, یہ آیت کافی ہے, یہ آیت پڑھ کے سنا دے بس, کوئی جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے. قرآن مجید پہ تو اتفاق ہے نا, رافض تقیتاً کہتے ہو تو اس قرآن کو بھی نہیں مانتے, چلیں تقیتاً تو مانتے ہیں نا. اللہ نے فرمایا ہے والذین جاؤ من بعدہم, اس میں آپ میں تمام سب شامل ہیں, جو ان کے بعد میں آئے ہیں, ہر مسلمان کلمہ پڑھنے میں سمجھ سب شامل ہیں. یقولون, کہتے ہیں, اگر کچھ کہنا ہے تو سن لیں, صحابہ کرام کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے تو یہ کہیں جو اللہ تعالی نے فرمایا ہے. کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. نہیں کہنا چاہتے تو خاموش اختیار کرو اور اللہ تعالی سے دعا کرو, ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا, تاکہ جو دل میں, اب کیوں نہیں کہنا چاہتے, دعا کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ کیونکہ دل میں کوئی پرابلم ہے نا, خلل دل میں ہے نا, دل میں کینہ ہے, بغض نفرت ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس نفرت کو, بغض کو نکال دے. تم نہیں نکال سکتے, نہیں نکالنا چاہتے نا, نہیں نکال سکتے تو اللہ کی مدد سے نکل سکتا ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے یہ دعا مکمل اس طریقے سے ہے. پہلے دعا ہے مغفرت کی اپنے لیے, اگر مجھ سے کوتاہی ہو رہا ہے تمہاری مغفرت کر لیے, ہم خطا کار ہیں, ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. اور ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ مغفرت کی دعا ہے صحابہ کرام کے لیے. اگر نہیں کرنا چاہتے تو پھر اپنا تھوڑا سا محاسبہ کر کے دیکھیں کیوں نہیں ان کے لیے دعا کرنا چاہتے. اسے فرمائے ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا, جو یہ بھی نہیں چاہتا پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کر اللہ تعالیٰ اس کو ایک دل عطا کر دے, اس کے پاس دل ہی نہیں ہے. نہ جھگڑے کی ضرورت ہے نہ بحث بحث کی ضرورت ہے. جو بھی یہ قاعدہ اچھی طرح یاد کر لیں, صحابہ کرام کے تعلق سے جو جھگڑا کرنا چاہتا ہے جو بحث کرنا چاہتا ہے یہ صحیح وہ صحیح وہ غلط یہ روافض یا خوارج میں سے, یہ آیت پڑھ کے سنا دیں بس بھائی میں تو اس آیت پہ عمل کر رہا ہوں, ان کے لیے دعا کر رہا ہوں, آپ کی مرضی آپ جو بھی کریں. دعا میں شامل ہونا چاہتے تو آمین کہہ دیں, نہیں شامل ہونا چاہتے تو پھر اللہ سے دعا کریں کہ اس دل تمہارے دل سے اس بغض نفرت کو اللہ تعالیٰ نکال دیں. یہ بھی نہیں چاہتے تو وہ تمہارا راستہ یہ ہمارا راستہ, جدا راستے بھی ہمارے. جو صحابہ اگر آپ کو گالی دیتے ہیں وہ میرے بھائی نہیں بن سکتے, کیونکہ جو میرے والدین کو گالی دیتے ہیں میرے دوست نہیں بن سکتے. تو صحابہ اور امہات المؤمنین ہمارے ماں باپ سے بھی ہم سے زیادہ عزیز ہیں, جو ان کو گالی دیتے ہیں ہمارے دوست کیسے بن سکتے ہیں؟ بن سکتے ہیں دوست؟ نہیں بن سکتے. یہ جدائی ہماری طرف سے نہیں ہے, یہ ان کی طرف سے ہے. جب وہ اپنا راستہ نہیں چھوڑنا چاہتے لان تان کا, بد زبانی بد کلامی کا, ان لوگوں کے تعلق سے جن سے ہمارے ماں باپ قربان ہو, تو پھر ہم کیسے ان سے دوستی رکھ سکتے ہیں؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. آج وہ گالی دینا چھوڑ دیں, اپنے دل کو پاک کریں, زبانوں کو پاک کر, ہمارے بھائی ہیں, لیکن جب تک بد عقیدگی اور بد زبانی بد کلامی موجود ہے ہمارے بھائی نہیں ہو سکتے. چاہے روافض یا خوارج ہو, کوئی بھی ایسے بدعتی ہو جو صحابہ کرام اور منج سلف سے جو دور ہو. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ موقف جو ہے یہ واجب ہے مسلمان پر کہ اس پر قائم ہو. کون سا موقف؟ یہ دعا والا, اس آیت کریمہ والا. یہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اس موقف کو اپنائے. کیوں واجب ہے؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے. میرے بھائی یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, کیونکہ حکم کے دو طریقے ہیں, ایک فعل امر کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک بغیر فعل امر کے ہوتا ہے. یہ صیغہ جو فعل امر نہیں ہے سبحان اللہ, لیکن اس میں جو متضمن ہے وہ امر ہے کہ اگر آپ نے بات کریں تو یہ بات کریں. وہ ہوا یہ موقف کیا ہے اہل سنت والجماعت کا جو واجب ہے ہمارے اوپر, الاستغفار لهم والدعاء لهم والترضي عنهم والذب عن اعراضهم رضوان الله عليهم. ان کے لیے دعا کرنا ہے, استغفار دعا, ان سے راضی ہونا ہے اور ان کی عزت کا دفاع کرنا ہے. یہ واجب ہے ہمارے اوپر کہ ہم صحابہ کرام کا دفاع کریں. فواللہ یہ سب قسم کھاتے ہیں, شیخ ربیع رحمہ اللہ قسم کھاتے ہیں کہ سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم ان کا دفاع کریں, ان کی عزت و آبرو کا دفاع کریں, ہمارے اپنے سے بھی زیادہ, ہمارے والدین باپوں سے بھی اور بچوں سے بھی زیادہ. اللہ تعالیٰ ان تمام سے راضی ہو جائے, رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. زیادہ حق رکھتے ہیں, ہم اپنے گھر والوں کا دفاع کرتے ہیں, اپنے گھر والوں کی عزت اور آبرو ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم دفاع کریں. اس سے زیادہ ہمارے اوپر فرض یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کے تعلق سے ان کی عزت اور آبرو کا بھی ہم دفاع کریں. اگلے درس میں اگلے جملے سے شروع کریں گے انشاءاللہ. ورحمۃ رحم علی جمیعہم, کہ ان کے لیے دعا مغفرت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دعا کرتے ہیں, یہاں سے شروع کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. درس کے تعلق